بشطا العين فتغشت سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعلت رأسه ينكر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں ان کے بازو میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. حصان کہتے ہیں مذکر گھوڑے کو, یعنی گھوڑی نہیں تھی, مذکر گھوڑا تھا. ان کے پہلو میں ان کے بازو میں مذکر گھوڑا بندھا ہوا تھا جو دو رسوں سے بندھا ہوا تھا. مربوطن بشتنین, شتن لمبے رسے کو کہا جاتا ہے, مطلق رسی کو بھی شتن کہا جاتا ہے. اور اس آدمی کے پہلو میں, اس آدمی کے پڑوس کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تھا دو رسوں سے. فتغشتہ صحابتن, اس کے اوپر ابر کا ٹکڑا چھانے لگا, اس آدمی کے اوپر ابر بادل کا ٹکڑا چھانے لگا. تغشتہ صحابتن, اس آدمی کے اوپر ابر کا بادل کا ٹکڑا چھانے لگا. تو ایک شخص جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کا گھوڑا ان کے بازو میں بندھا ہوا تھا. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا چھانے لگا ان کے اوپر. اور کل کی روایت میں توجہ گزر چکی ہے کہ وہ بادل کیا چیز ہے, ملائکہ کا جھنڈ, جماعت ملائکہ کی. تو فجعلت تدنو وتدنو, وہ بادل کا ٹکڑا قریب سے قریب ہونے لگا, بادل کا ٹکڑا قریب سے قریب ہونے لگا. یعنی پہلے بہت اوپر تھا, پھر نیچے آنے لگا, قریب سے قریب ہونے لگا وہ بادل کا ٹکڑا. وجعل فرسہ ينفر, اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا. گھوڑے بیچارے نے نئی چیز دیکھی کہ یہ کیا اوپر سے آ رہا ہے, تو گھوڑا بدکنے لگا, بھڑکنے لگا, اچھل کود کرنے لگا. جانور بھی نئی چیز دیکھتا ہے نہیں تو اس کو بھی اثر ہوتا ہے, انسانوں پر تو اثر ہوتا ہی ہے نئی چیز دیکھ کر کے, جانور پر بھی نئی چیز دیکھ کر کے اثر ہوتا ہے. تو وہ گھوڑا بدکنے لگا, بھڑکنے لگا. فلما اصبح, جب صبح ہوئی, اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذکر ذالک لہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ حضور آج رات میں تو عجیب ہو گیا, میں تو سورہ کہف پڑھ رہا تھا, نے اوپر بادل آیا, نے وہ بادل تو جو ہے چھانے لگا, نے پھر دھیرے 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 نیچے آنے لگا, نے ادھر میرا گھوڑا بدکنے لگا, اچھل کود کرنے لگا. انہوں نے آ کر پوری کارگزاری صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی, جیسا کل بتلایا تھا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ آ کر حضور کو بتلا دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تلک سکینۃ, وہ بادل جو تھا نا جو آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا, وہ کیا تھی, سکینہ تھی. کیا تھی, سکینہ. اب سمجھو سکینہ کا مطلب کیا. نمبر ایک, طمانینت اطمینان قلبی و ذہنی. طمانینت ذہنی قلبی اطمینان. نمبر دو سکینت بمانا رحمت. نمبر تین وقار. لڑکی کا نام ہوتا ہے وہ نہیں وقار اردو میں جس کو کہتے ہیں عربی میں وقار سے رہو وہ. نمبر چار دل جمعی. دل جمعی. سکینہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سکینہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے تو دل دماغ میں سکون حاصل ہوتا ہے, قلب کو صفائی حاصل ہوتی ہے, نفسانی ظلمات اور تاریکیاں ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے سکینت کا حاصل. کہ آدمی کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خاطر جمعی, دل جمعی, سکون حاصل ہوتا ہے, قلب کو صفائی حاصل ہوتی ہے, نفسانی ظلمات ختم ہو جاتی ہے. رحمت الہیہ کی ضیاء اور روشنی حاصل ہوتی ہے. اس لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی سکینہ نازل ہو رہی ہے, تو کیا مطلب ہوا؟ کہ سکون قلبی, اطمینان قلبی, صفائی قلبی اور رحمت الہیہ کی ضیاء اور روشنی, اور آدمی کو کیفیت حضوری حاصل ہوتی ہے. ہاں دواد واورا کیفیت حضوری حاصل ہوا کرتی ہے. کن ایک ضابطے کی بات ذہن میں رکھنا, عام متن سکینہ غیر مشاہدے کی چیز ہے, یعنی نظر میں آنے والی چیز نہیں ہے سکینہ, لیکن بعض مرتبہ وہ کسی شکل میں نظر آ جاتی ہے. جیسے کہ یہاں حدیث شریف کے اندر بادل کی شکل بتلائی گئی, تو سکینہ عام طور پر مشاہدے میں آنے والی چیز نہیں ہے, لیکن بعض مرتبہ وہ کسی شکل میں نظر آ جاتی ہے. جیسے کہ یہاں حدیث شریف میں ابر کی شکل میں نظر آنے کا تذکرہ ہوا ہے. اب لوگ لڑکیوں کا نام سکینہ رکھتے ہیں, نہ ہوتی وہ دمالی, نام رکھتے ہیں سکینہ, نہ ہوتی ہے دمالی نمبر ون. پہلے باپ کے گھر تھی وہاں بھی دمالت دمال, نہ بعد میں سسرال گئی وہاں بھی دمالت دمالی, نے نام رکھا ہے سکینہ اس کا. تو نام کی توہین ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تلک السکینت تنزلت بالقرآن, وہ ایک سکینت تھی جو قرآن کی برکت سے نازل ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ نفس قرآن مجید کی تلاوت سکینہ کے نزول کا ذریعہ ہے, اور خاص طور پر سورہ کہف کی فضیلت بھی واضح ہوئی کہ سورہ کہف کی تلاوت کے اوپر سکینہ کا نزول ہوا کرتا ہے. ایسے بھی فتنوں کے دفیے کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کو بڑا دخل ہے. فتنے کے زمانے کے اندر آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتنوں کو دور فرماتے ہیں, دفع فرماتے ہیں. جی
وعن ابي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه ثم اتيته فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سوره من القران قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته رواه البخاري رحمه الله.
حضرت ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں نے جواب نہیں دیا. جواب نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بلایا تو میں فوراً حاضر نہیں ہوا. جواب دے کہ میں فوراً حاضر نہیں ہوا. یعنی میں نے نماز جاری رکھی اور نماز پوری کر لی. نماز جاری رکھی, نماز پوری کر لی. ثم اتیتہ, اتیتہ کے فاعل کون؟ حضرت ابو سعید. اور ہو ضمیر کا مرجع کون؟ کون مرجع ہو ضمیر کا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت, میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, انی کنت اصلی, میں تو نماز پڑھ رہا تھا. یعنی عذر بتلایا کہ میں جو آپ کے بلانے پر حاضر خدمت نہیں ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. معلوم ہوا کہ صحیح وجہ پہلے بتلا دینی چاہیے کہ بھئی میں سبق میں اتنی منٹ دیر سے اس لیے پہنچا, کل سبق میں میں شرکت نہیں کر سکا, یہ وجہ تھی. صحیح وجہ اور صحیح عذر ہو وہ بتلا دینا چاہیے. تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ حاضر نہیں ہوئے, تو نماز پوری کر کے جب حاضر ہوئے تو انہوں نے بلانے پر عدم حاضری کی وجہ عرض کر دی کہ حضور یہ وجہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال, آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاوے تو فوراً پہنچ جانے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں یہی مسئلہ تھا کہ کوئی آدمی نماز میں بھی مشغول ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاوے تو فوراً نماز چھوڑ کر کے بھی حاضر ہو جاوے. یہ مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے اندر. اسی لیے حضور نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی کہ بھئی میں نے آپ کو بلایا, آپ آئے نہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ, اب انہوں نے عذر بتلایا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میرے حاضری میں دیر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اللہ اور اللہ کے رسول بلاوے تو فوراً ان کی دعوت قبول کر کے حاضر ہو جانے کا. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر موقع محل کی مناسبت سے ان کو جو ضروری بات تھی وہ بتلا دی. معلوم ہوا کہ اپنے چھوٹوں کو, ماتحتوں کو موقع محل کی مناسبت سے ضروری باتیں فوراً بتلا دینی چاہیے فوراً. یہ جو ایک طرز ہے کہ پھر بعد میں دیکھیں گے, ابھی حکمت ہے کہ خاموش رہے ہوئے, یہ حکمت نہیں ہے, یہ تغافل اور تکاسل ہے. دیکھو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ضروری بات بتلا دی, تو یہی طرز عمل ہونا چاہیے. ثم قال, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں قرآن مجید کی اعظم سورت، ایک بڑی عظمت والی سورت جو قرآن مجید کے اندر ہے، میں تم کو ایسی سورت نہ سکھلاؤں نہ بتلاؤں جو قرآن مجید کے اندر بڑی عظمت والی ہے. معلوم ہوا کہ بھلی بات دوسروں کو سامنے سے بھی سکھا سکتے ہیں، خصوصاً طالبین اور مریدین کو بھلی اور اچھی اور نیکی کی بات بلا طلب بلا سوال سامنے سے بھی بتلانی چاہیے. یہاں حضرت ابو سعید ابن المعلا نے خود سے کوئی درخواست نہیں کی کہ حضور مجھے کوئی اعظم سورت قرآن کی سکھلاؤ، قرآن کی کوئی بڑی بات سکھلاؤ یا کوئی بڑی چیز سکھ، انہوں نے کوئی درخواست نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنی طرف سے ان کو باقاعدہ بلایا اور بلا کر کے ان کو قرآن کی ایک بڑی سورت سکھلائی. تو اس سے دو باتیں نتیجے میں نکلی، کیا کہ کسی کی طلب کے بغیر بھی اس کو فائدے کی نفع کی بات بتلانی چاہیے، خصوصاً طالبین کو مریدین کو، بلکہ ہر مومن کی خیر خواہی یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھلی اور اچھی بات سکھلانے کے لیے باقاعدہ ان کو بلانا، باقاعدہ بلانا، تو ان کو کہا نہیں آؤ آواز دے کر کے. اسی لیے استاد کے ہوئے طالب علم کہ بھائی آپ مجھے ملیے، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. اے طالب بیٹا ادھر آؤ، ایک بات تم کو سکھانا چاہتا ہوں. یہ بات کا ثبوت بھی ہوا اس حدیث شریف سے. اور پھر کیا فرمایا، قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تم کو سکھانا چاہتا ہوں. توقیت بھی کر دی، وقت بھی متعین کر دیا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے سے بتلانا چاہتا ہوں، بھائی یہ جو کچھ پڑھنا ہے نا رمضان آنے سے پہلے پڑھ لینا ہے اس سال کا درجہ. یہ جو ہمارے یہاں توقیت تعین تحدید جو کی جاتی ہے تو اس کا بھی ثبوت ہو گیا نا کہ بھائی مسجد سے نکلنے سے پہلے، اس میں جو ہے توقیت زمانی مکانی دونوں کا اس بات ہو جائے گا کہ توقیت مکانی یعنی مسجد کی حدود سے باہر نکلنے سے پہلے، اور توقیت زمانی کیسے ہوگی کہ بھائی مسجد سے نکلنے میں کتنی منٹیں لگتی ہے، چند سیکنڈ. مسجد نبوی میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے تھا اس سے باہر نکلنے سے یعنی چند سیکنڈ، وقت بھی متعین ہو گیا. تو توقیت زمانی اور توقیت مکانی علم کے لیے دونوں کا اس بات ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ گھر بیٹھ کر سن تو رہے ہو لیکن مدرسے میں تشریف لے آئیں توقیت زمانی مکانی تو بہت اچھا ہوگا. یہاں بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر حصول علم ہوگا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی نورانی شکلوں سے ہم بھی مشرف ہوں گے زیارت کر کے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا ہم کو بھی سعادت حاصل ہوگی. یہ ہو گئی توقیت مکانی. اور توقیت زمانی کیا ہو گئی کہ بھائی دیکھو یہ کتابیں یہ نصاب جو ہے نا وہ ہمیں شابان تک میں مکمل کر دینا ہے، رمضان سے پہلے اس کو پڑھ لینا ہے. تو دونوں کا اس بات ہو گیا اس روایت سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے آپ نکلو اس سے پہلے، فَأَخَذَ بِيَدِي، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. دیکھیے یہ ہے تعلیم کا شفقت بھرا طریقہ، تعلیم کا شفقت بھرا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو سکھلایا. کیسی شفقت، وہاں بھی ہے دوسری حدیثوں میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو یہ بھی تعلیم کا شفقت اور محبت بھرا طریقہ ہے کہ طالب کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کوئی بات سکھلائی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فلما اردنا ان نخرج، پھر جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد سے باہر نکل جائیں. نخرج میں کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی کہ ہم نے مسجد سے جب باہر نکل جانے کا ارادہ کیا کہ اب ہم مسجد سے باہر نکل جائیں گے. دیکھو بہت سے نحوین کی رائے ہے, تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے, دو فرد پر بھی جمع کا اطلاق ہوا کرتا ہے. یہاں اگر بظاہر دیکھنے جاوے تو کون ہے, حضرت ابو سعید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی جمع کی ضمیر آ رہی نا کہ جب ہم نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں دو فرد کے اوپر, کہ ہم جب مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. قلت, میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ انک قلت, آپ ہی نے تو فرمایا تھا, لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن, کہ میں تم کو ضرور بے ضرور سکھلاؤں گا قرآن مجید میں سے ایک بڑی عظمت والی سورت. حضور نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن کی ایک بڑی عظمت والی سورت سکھاؤں گا, اور یہ تو اب ہم چل کے اب مسجد سے باہر نکل جائیں گے, اور آپ نے توقیت مکانی فرمائی تھی کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھانا ہے, اور یہ تو ہم باہر نکل رہے ہیں اب, جیسے کہ وہاں صفے اول میں بیٹھے ہوئے تھے اور تب فرمایا, اب مسجد کی حدود سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا اور ابھی تک نہیں سکھلایا, تو کہیں گے نا کہ بھائی آپ نے تو فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھائیں گے, اور اب تو مسجد کی حد آ گئی اور اب باہر نکل جائیں گے, اس لیے جلدی سکھاؤ. سمجھ گئے یہ طریقہ؟ تو یہ ہے ان کی صحیح طلب. حضرت ابو سعید کی کیا ہو گئے؟ صحیح طلب, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کو سیکھنے کا جذبہ. یہ نہیں کہ اب بلا کے کہا تھا کہ میں سکھاؤں گا اور بھول گئے. اچھا ہے بھول گئے, تاکہ اپنے کو عمل تو نہیں کرنا پڑے, یاد تو نہیں رکھنا پڑے, بات کو دھیان تو نہیں, بھول گئے نا, بہت اچھا. وہ مجھے اس دن کچھ کہنا چاہتے تھے, اور میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ میری جو بال کی شکایت ہے نا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے. اچھا ہوا پھر بھول گئے اور میرے بال بچ گئے. ہم تو ایسے موقع پر خوش ہوتے ہیں. اور یہ صحابہ کی طلب دیکھو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھانے کا وعدہ فرمایا تو وہ فوراً یاد دہانی کر رہے ہیں کہ حضور آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں بتلا دوں گا, اور مسجد کی حد آ گئی ابھی باہر نکل جائیں گے, لہذا آپ مجھے بتلائیے. یہ طلب ان کے اندر, ایسی طلب پر ترقی ہوتی ہے. قال الحمدللہ رب العالمین, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وہ بڑی عظمت والی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. عظمت والی سورت کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین. اب سوال یہ ہے کہ اس کو عظمت والی سورت کیوں کہا گیا؟ نمبر ایک, مختصر الفاظ اور معانی اور مضامین کی کثرت. مختصر الفاظ اور معانی اور مضامین کی کثرت, اسی لیے دیکھو بعض لوگ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس اس کی شرح ہے. سورۃ البقرہ کیا ہے؟ متن, اور سورہ بقرہ سے سورۃ الناس کیا ہے؟ شرح, اس کی شرح ہے. یہ بھی بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے جمیع علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, پورے قرآن کے علوم کا خلاصہ کہاں پر؟ سورۃ الفاتحہ میں. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم میں, اور اہدنا الصراط المستقیم کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں, اور با کا خلاصہ نقطے کے اندر. سمجھے یہ ترتیب بھی؟ بہت سے مفسرین نے یہ ترتیب لکھی ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہدنا الصراط المستقیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با, اور با کا خلاصہ نقطہ. اب اس پر لمبا چوڑا کلام ہے. اختصار سے سمجھ لو کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کیسے، کہ سورہ فاتحہ میں بندے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم بتلائیے، تو کہاں ہے صراط مستقیم؟ تو کہا الف لام میم سے ون ناس تک جو ہے نا وہ ہے صراط مستقیم. بندے نے جو اللہ سے مانگا، کیا مانگا بندے نے اللہ سے؟ صراط المستقیم مانگا. تو وہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ تو کہا سورہ بقرہ سے ون ناس تک صراط مستقیم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالی کی رحمت اور مہربانی ہی سے آدمی صراط مستقیم پا سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا حصول ناممکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت مہربانی، تو انسان صراط مستقیم پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے، اس کے بغیر نہیں پا سکتا. اب سمجھو کہ بسم اللہ کا خلاصہ با میں کیسے، با کئی معنی کے لیے آتا ہے. کچھ کچھ یاد ہے نا نحو، تو کہ با متعدد معنی کے لیے آتا ہے، اس میں سے ایک معنی ہے الساق. کیا معنی آتا ہے با کا؟ الساق. تو اب دیکھو بسم اللہ کا خلاصہ با میں کیسے، کہ با بمانا الساق. الساق کا کیا مطلب؟ مخلوق کا خالق سے الساق ہو جائے، یہی حقیقت ہے ایمان اور توحید کی. مخلوق کا خالق سے الساق ہو جائے، کہ مخلوق بندہ اللہ سے جڑ جاوے، یہی ہے پورے دین کا خلاصہ، کہ بندہ اللہ سے جڑ گیا، مخلوق اللہ سے جڑ گئی. تو بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہونے کا مطلب کیا، کہ با کس معنی میں آتی ہے؟ الساق. اور پھر کیا معنی لینے کا؟ کہ مخلوق کا خالق سے الساق ہو جاوے، جوڑ ہو جاوے. پھر کیا کہا؟ کہ بسم اللہ با کا خلاصہ نقطے میں، کتنے نقطے ہیں با میں؟ کتنے نقطے ہیں؟ ایک. یہ ایک نقطہ دلالت کرتا ہے توحید کے اوپر، کہ مکمل دین کے اندر اصل ہے توحید. مکمل دین میں اصل کیا ہے؟ اصل ہے توحید. انہ لا الہ الا انا، ہر نبی نے یہی آواز لگائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا اقرار کرو. تو با کے اندر ایک نقطہ ہے، جو ایک نقطہ توحید کو بتلاتا ہے. اب رب تو سمجھ میں آ گیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ کس میں؟ سورہ فاتحہ کے. اور سورہ فاتحہ کے اندر کیسے خلاصہ آئے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو کہا یہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ تو کہا الف لام میم سے پڑھو ناس تک، یہ ہیں سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان رحیم، ان کی مہربانی کے بغیر کچھ نہیں آ سکتا. بسم اللہ کا خلاصہ کس میں؟ با میں. کیسے با میں؟ با الساق کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ مخلوق خالق سے جڑ جائے، بندہ خالق سے جڑ جائے. اور با کا خلاصہ کس میں؟ نقطے کے اندر. کتنے نقطے ہیں؟ ایک. اور وہ ایک نقطہ کیا بتلا رہا ہے؟ توحید. اور دین اور شریعت کی اصل کیا چیز ہیں؟ توحید. اب سمجھ میں آ گیا؟ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ، بسم اللہ کا خلاصہ با، با کا خلاصہ نقطہ، گویا سورۃ الفاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی کیا ہے؟ شرح ہے. شرح ہی السبع المثانی، سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام بتلایا ہے. وہ سات آیتیں ہیں جن کو بار بار پڑھی جاتی ہے. وہ سات آیتوں میں سے ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. مثانی کے معنی آتے ہیں دہرانا، بار بار پڑھنا. اور یہ سات آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی. بعض لوگوں نے سب اے ولقد آتینا کا سبع من المسانی کا مطلب لیا ہے سورة البقرہ سے سورة الانفال تک سات سورتیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے. سبع طوال یعنی سات لمبی لمبی سورتیں. سبع طوال کا کیا مطلب؟ سات لمبی لمبی قرآن مجید کی شروع کی سورتیں. تیسرا قول حامیم سے شروع ہونے والی سات سورتیں بھی مراد ہے. یعنی جن کے شروع کے اندر حامیم آئی. تو سب ان کا دوسرا مطلب ہو گیا سات لمبی سورتیں سورة البقرہ سے لے کر سورة انفال توبہ تک, اور تیسرا مطلب ہو گیا حامیم سے شروع ہونے والی سات سورتیں. لیکن راجع ترین قول اول ہے. والقرآن العظیم, اور یہی ہے عظمت والا قرآن. دیکھو بھائی, سورة الفاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا. سورة فاتحہ کا نام کیا ہو گیا؟ قرآن عظیم. سورة فاتحہ کے تو بہت نام ہے, بہت نام. ایک نام ہے سورة الفاتحہ, دوسرا نام ہے سبع مثانی, تیسرا نام ہے قرآن عظیم. سورة فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ قرآن عظیم. کیوں اس کو قرآن عظیم کہا گیا؟ قرآن کا جزء اعظم ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن عظیم کہا گیا. قرآن مجید کا جزء اعظم ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ والقرآن العظیم کہا گیا. یہ وجہ تسمیہ بتلا رہا ہوں کہ سورة الفاتحہ کو قرآن العظیم کیوں کہا گیا. تو کہا کہ قرآن کا جزء اعظم ہونے کی وجہ سے. دوسری وجہ تسمیہ سمجھو, تمام آسمانی کتابوں کے علوم قرآن میں اور قرآن کے علوم سورة فاتحہ میں. قرآن عظیم کہنے کی دوسری وجہ, تمام آسمانی کتابوں کے علوم قرآن میں اور قرآن کے علوم سورة الفاتحہ میں, اس لیے اس کو والقرآن العظیم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. الذی اوتیتہ, جو مجھے اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے, جو مجھے اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا. آپ کا خود کا گھڑا ہوا نہیں ہے, آپ کی تالیف تصنیف نہیں ہے, آپ کا افترا یا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے. عطائی چیز ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عطائی چیز. اب سبع مثانی کے بارے میں اور باتیں بھی سمجھے. ایک وجہ تسمیہ تو آپ کو بتلائی تھی کہ سات آیت ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے. دوسری وجہ تسمیہ سبع مثانی کی, سات آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں. نمبر تین, تیسری وجہ تسمیہ, سورة الفاتحہ میں سات حروف نہیں ہیں, باقی حروف تہجی کے تمام حروف ہیں. سات حروف نہیں ہیں حروف تہجی کے. کون کون سے؟ ثا, جیم, تا, زا, شین, ضا اور فا. ہو گئے سات حروف. حروف تہجی کے 29 حروف میں سے کتنے حروف نہیں ہیں؟ سات. کون کون سے؟ سا, تا جیم تا زا شین و فا. سات حروف سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کو سبا کہا گیا. چوتھی وجہ تسمیہ. دوسری صورتوں کے ساتھ اس کو دوہرا دوہرا کے پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد پڑھی, بعد میں ناس پڑھی, بعد میں فلک پڑھی, بعد میں قل ھو اللہ پڑھی. دوسری صورت کے ساتھ دوہرا دوہرا کے اس کو پڑھا جاتا ہے. پانچویں وجہ تسنیہ. دو مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے, ایک مکہ المکرمہ میں اور دوسرا مدینہ المنورہ میں. تعظیما لشانہا و اہتماما لشانہا. تو نزول متکرر, بار بار کا نزول, مکی دور میں بھی مدنی دور کے اندر بھی. چھٹی وجہ تسمیہ. سورۃ الفاتحہ اس امت کے لیے بطور استثناء نازل ہوئی, پچھلی کسی امت کو یہ سورت نہیں دی گئی. پچھلی کسی امت کو یہ سورت نہیں دی گئی, امت محمدیہ کو بطور استثناء, بطور خصوصیت یہ سورت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی. یہ سب ہے وجہ تسمیہ, یاد رکھنا بھائی.